الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلحة بن عبید اللہ، ان شاء اللہ آج ہم ان کی سیرت پڑھیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. طلحہ بن عبید اللہ، طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الجواد، یہ تمام القاب طلحہ بن عبید اللہ کے ہیں، اور ساتھ میں انہیں صاحب احد بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، جن صحابی کے اتنے سارے القابات ہوں اور اتنے خوبصورت اور بہترین القاب ہوں، اور جن کو احد یعنی الرجل الاحد، صاحب احد جن کو کہا جاتا ہو، آپ سوچیں کہ ان کا کیا آنر، کیا درجہ اور کیا مرتبہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اشرح مبشرہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے چار تو خلفائے راشدین ہی تھے، لیکن یہ اشرح مبشرہ ہم ان کو کیوں کہتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ 10 صحابہ کو ہی خوشخبری دی گئی؟ جیسے کہ مبشر، آپ کو معلوم ہوگا کہ مبشر کہتے ہیں خوشی دینے والے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن میں جو بتائی گئی ہے، نذیر اور بشیر، ہے نا، کہ خوشخبری دینے والے ہیں آپ اور ڈرانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار فرماتے کہ وہ بشیر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اور حدیث میں ہمیں ویسے کئی الفاظ ملتے ہیں جو بشیر کے طور پر آتے ہیں، کہ بشرو، خوشخبری دو، خوشخبری سناؤ. کس کو؟ اندھیروں میں جن کے قدم مسجد کی جانب اٹھتے ہیں ان کو خوشخبری دو، ان کو خوشخبری دو جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. اور بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، لیکن یہ 10 صحابہ کرام جن کو باقاعدہ نام لے کر خوشخبری دی گئی، یعنی جن کے نام لے کر ان کو انڈیکیٹ کیا گیا، ان کو مارکڈ آؤٹ کیا گیا کہ یہ 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، اور سنن ترمذی اور مسند احمد اور کئی احادیث میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، جس میں عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں حدیث کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، اور پھر آپ نے تمام یہ 10 صحابہ کے نام لیے، جس میں عثمان، علی، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرہ اور سعید بن زید، یہ تمام صحابہ اس میں آتے ہیں، اور یہ سب کے سب کو آپ نے باقاعدہ نام لے کر جنت کی بشارت دی. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ترمذی کی حدیث، سعید بن زید اس میں راوی ہیں حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ اشرت فی الجنہ، اور پھر انہوں نے وہ تمام لوگوں کے نام لیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر خود سعید بن زید کا، تو اپنا نام انہوں نے نہیں لیا، تو انہوں نے 9 نام بتا دیے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ 10ویں کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں بتا دوں 10واں کون ہے، تو سامنے والے نے کہا کہ جی ضرور بتائیے. سعید بن زید کہنے لگے کہ ابو الاعور، یہ ان کی کنیت تھی، یعنی خود کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. اور ابو الاعور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جس کی ایک آنکھ مس ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت ہی کم بتاتے تھے، یعنی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں جنت میں جا سکوں، لیکن اللہ کے رسول نے میرا نام بھی لیا ہے. اور پھر انہوں نے اپنا نام بتا دیا کہ 10ویں نمبر پر میں ہوں. پھر مسند احمد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، اور بڑی مسجد، جامع مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ یہی سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا تھا کہ ایک شخص آیا جو بدوؤں میں سے تھا، یعنی جو اس زمانے کے ایسے بدو ہوتے تھے جن کو اتنی معلومات نہیں تھی، تو وہ آ کر دراصل علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے لگا، یعنی کچھ بری بھلی باتیں کہنے لگا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم پیچھے علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ 2 گروپ بن گئے تھے، اور جو نادان بیوقوف قسم کے لوگ تھے تو وہ اس کو اور ہوا دیتے تھے، ان کو اصل تو کوئی بات کا علم تھا نہیں، لہٰذا یہ خود صحابہ کرام نے تو آپس میں کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن جو ان کی وجہ سے جو گروپ بن گئے تھے وہ لوگ نادانی کی بنا پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. تو وہ بدو علی رضی اللہ عنہ پر کرٹیسائز کرنے لگا، تو سعید بن زید انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ تم کچھ کہتے نہیں ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے یہ شخص، تم اس کے جواب میں کچھ کہتے نہیں ہو؟ اگر تم نہیں کہتے تو میں کہتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اور میرے کانوں نے خود یہ سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور میں جھوٹ نہیں کہتا کیونکہ آپ پر جھوٹ کہنا ہم سب جانتے ہیں بہت بڑی گناہ کا کام ہے، اور میرا رب اس کو ناپسند کرتا ہے. یعنی وہ اتنی دلیلیں دے رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. اور پھر انہوں نے وہی والی حدیث سنائی عشر مبشرہ کے سب نام کے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی سب کے نام لیے تمام صحابہ کے، اور پھر آخر میں اپنا نام یاد رکھا، یعنی آخر میں اپنا نام لے لیا. تو بہرحال تو اس کو ہم کیسے یاد رکھیں، کیونکہ ہم یہ عشر مبشرہ پڑھ لینا تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عشر مبشرہ میں کون لوگ آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. اور حدیث کی کتابوں میں تو زیادہ تر یہ حدیث فرنٹ پر لکھی ہوئی ہے سامنے ہی، کہ یہ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے باقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ یہ سب جنت میں ہوں گے. اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف یہ 10 ہی آتے ہیں، دوسرے لوگ بھی، لیکن ان کا باقاعدہ نام نہیں لیا گیا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہم تحیت الوضو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. کیوں پڑھی جاتی ہے تحیت الوضو؟ آپ جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا واقعہ پتہ چلتا ہے ہمیں؟ آپ نے ایک دن بلال رضی اللہ عنہ سے کہا نا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے سے آگے جنت میں محسوس کرتا ہوں، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے تو اپنا کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے، لیکن ہاں جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور جتنی مجھ سے ہو سکے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں، یعنی وضو کا تحفہ. تو بہرحال پھر اور کس کا آپ کو یاد آتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہو؟ کوئی نام یاد آتا ہے آپ کو؟ جی صحابیات میں سے یاد کریں، کوشش کریں صحابیات میں سے کس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اے خدیجہ، یہ جبریل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر آئے ہیں اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کہا ہے. کہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ تمہیں جنت کے محل کی بشارت ہے، جہاں پر نہ کوئی شور و غوغا ہوگا اور نہ ہی کچھ پریشانی ہوگی، پیسفل ہوگا وہ محل، وہ گھر. بہرحال ایسے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے دوسرے صحابہ کرام کو بھی جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن یہ 10 صحابہ کرام جن کو باقاعدہ نام لے کر، یعنی باقاعدہ ان کو مارک کیا گیا، یہ 10 صحابہ ہیں. ابو بکر، اور کیسے اس کو یاد رکھیں گے آپ؟ 4 خلیفہ آپ یاد رکھ لیں، اور اس کے بعد ہمیشہ طلحہ اور زبیر کا نام ساتھ میں آتا ہے، یہ بچپن سے دوست تھے طلحہ اور زبیر، اور آخر میں شہادت بھی ان کی ایک ہی ساتھ ہوئی یا ایک ہی دن میں ہوئی سمجھیں. تو طلحہ اور زبیر پھر یاد رکھ لیں رضی اللہ عنہما. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جرح، یہ کتنے ہو گئے؟ 8. اب دو بچے ہیں، دونوں سعد اور سعید آتے ہیں، سین سے آتے ہیں، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید. تو یہ 10 عشر مبشرہ ہیں، ان کو یاد رکھیں ہم لوگ. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو 10 عشر مبشرہ ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، اور یہ تقریباً تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے تعلق رکھتے ہیں، قریش قبیلے سے. اور نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے قبیلے والوں کو جنتی کہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان میں سبقت کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو عشر مبشرہ کہا. ان کی جو لوائلٹیز تھی، ان کا جو ایمان تھا، ان کی جو ایمانداری تھی، ان کی جو امانت داری تھی، ان کی جو دین کے لیے قربانیاں تھیں، اور انہوں نے جو دین کے لیے جدوجہد کی. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ عشر مبشرہ میں سے 5 تو وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام قبول کیے. سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے کہ ان دس صحابہ میں سے 5 ابو بکر صدیق کے ہاتھ اسلام قبول کرنے والے ہیں. یہ کتنا بڑا ابو بکر صدیق کے لیے سمجھے آنر اور سعادت کی بات ہے. طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے. کیسے؟ جیسے کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے دادا عثمان بن عمر اور ابو بکر صدیق کے دادا عامر بن عمر، یہ دونوں سگے بھائی تھے. یعنی اس سے پتہ چلے کہ دونوں کزن برادر بھی تھے، الحمدللہ سیکنڈ کزن سمجھے، کہ دونوں کے دادا سگے بھائی تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ رشتہ داری میں آگے جا کر ان کا جو خاندان ہے مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ، یعنی جو لوگ قریب قریب تھے اللہ کے رسول سے، سب سے نزدیک تو علی رضی اللہ عنہ تھے، پھر الگ الگ لوگ آتے ہیں، لیکن یہ دونوں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ طلحہ بن عبید اللہ، دونوں ایک ہی خاندان سے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو محمد تھی، نام طلحہ تھا، والد کا نام عبید اللہ تھا. اور اگر ہم ان کا نسب نامہ دیکھیں تو مرہ ابن کعب پر جا کر مل جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تین بن مرہ بن کعب بن لوئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی آٹھویں مسلمان یہ تھے. اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت ہی مشہور، یعنی وہ جو پانچ صحابہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام لائے اور جو سابقون الاولون کہلائے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ شامل ہیں. مکہ میں یہ نبوت سے 15 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اس سے 15 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے. کہا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ہرا پہ کھڑے تھے، یعنی مکہ میں. اس وقت آپ اس پہاڑ پر ابو بکر، عثمان، علی اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ شامل تھے. تو آپ نے کہا کہ اے کوہ ہرا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہدا کھڑے ہیں. تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ پانچ کے پانچ شہید ہوئے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بشارت دے دی تھی کہ یہ سب شہید ہوں گے. ان کی جو پرسنالٹی کے بارے میں آتا ہے کہ دکھنے میں وہ کیسے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے چوہلیاں بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں ان کا، کہ قد ان کا درمیانہ تھا یا تھوڑا سا کم تھا، رنگ نارمل کچھ بتاتے ہیں اور کچھ بتاتے ہیں کہ سرخ و سفید تھا. ویسے یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بہت ہینڈسم اور اسمارٹ تھے. اور بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا، یعنی اس جنگ میں ان کا ایک کچھ دانت بھی شہید ہو گیا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود کی کڑیاں انہوں نے نکالی تھی تو ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، تو جب سے وہ اور زیادہ اسمارٹ لگنے لگے تھے. خوش رو تھے، سینہ کشادہ تھا، شانے چوڑے تھے، پنڈلیاں موٹی تھیں. کہا جاتا ہے کہ بال ان کے بہت گھنے تھے، نہ سیدھے نہ گھنگری والے، اور بلیک تھے بالکل. ہاتھ کی انگلیاں غزوہ احد میں شل ہو گئی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو اس کی طرف گھوم جاتے، بے توجہ ہوئی اور متکبرانہ انداز سے گفتگو کرنا ان کا شیوا نہیں تھا، یعنی بہت ہی نرم مزاج، عاجزی والے تھے. پھر ان کے بارے میں جو ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں، اور یہ سب کے سب صحیح احادیث، یعنی اس میں زیادہ تر ان کے جو واقعات ہیں وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں الحمدللہ، یعنی کوئی بہت ساری باتیں ہم کو ادھر ادھر سے نہیں لینی پڑی، بلکہ مسند احمد میں، ترمذی، نسائی، حاکم، ان سب نے اس کو روایت کیا ہے، اور زیادہ تر جو ہے احادیث صحیح سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. وہ خود کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کہ میں بصرہ، یعنی شام کی منڈی میں تھا، اور یہ بصرہ وہ بصرہ نہیں بلکہ یہ دوسرا بصرہ ہے، بوسرہ کہا جاتا ہے اس کو، یہ بوسرہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بزنس کی غرض سے، تجارت کی غرض سے سیریا گیا تھا، اور انہوں نے بہت کم عمری میں اپنے والد کے ساتھ بزنس شروع کر دیا تھا. پہلے سے بہت مالدار تھے، ان کے والد بھی بزنس مین تھے، اور بہت ہی، یعنی ان کا جو قبیلہ تھا اس کی بہت عزت تھی وہاں پر. ابوبکر صدیق کی اور ان کی دونوں کا قبیلہ ایک ہی تھا، بنو تیم سے تھے یہ لوگ. تو بنو تیم کی وہاں پر بہت عزت تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو اور ان کو دونوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی ایسا اوتھینٹک روایت سے بات پتہ نہیں چلتی ہے کہ ان کو پیٹا گیا ہو، مارا گیا ہو. ہاں، ابوبکر صدیق کو اس وقت مارا گیا جب انہوں نے اللہ کے رسول کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے تک ان کو مارا نہیں گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چونکہ ایک بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے تھے، مالدار تھے، اور ان کا قبیلہ بہت زیادہ اچھی پوزیشن رکھتا تھا. تو وہ کہتے کہ میں ایک دفعہ سیریا گیا تجارت کی غرض سے، وہاں پر میں نے ایک راہب کو دیکھا جو اپنے عبادت خانے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی مکہ سے آیا ہے، کوئی مکہ سے آیا ہے، جاؤ جا کر کسی سے پوچھ آؤ بازار میں کہ کوئی مکہ سے آیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں. اس راہب نے پوچھا کہ کیا وہاں احمد ظاہر ہو چکے ہیں. میں نے تعجب سے پوچھا احمد کون؟ راہب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور یہی ان کے ظہور کا وقت ہے. بعض روایت میں اتنی ڈیٹیل حدیث میں نام نہیں پتہ چلتا، لیکن بس احمد کا نام پتہ چلتا ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی کے ظہور کا وقت ہے، اور وہ آخری نبی ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور کھجوروں والی پتھریلی بنجر زمین کی طرف ہجرت کریں گے، لہٰذا تم واپس جا کر فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہونا. طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب راہب نے یہ بات کہی تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی. میں جلدی جلدی شام سے روانہ ہوا اور مکہ پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابو قحافہ نے اس کی پیروی کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے یہاں پر ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا بلکہ ابن ابو قحافہ کہا. وہ کہتے کہ میں پھر ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا اور ابوبکر کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ نے اس آدمی یعنی محمد بن عبداللہ کی پیروی کی ہے؟ ابوبکر نے کہا کہ ہاں, تم بھی چلو ان کی خدمت میں حاضری دو اور ان کی پیروی کرو, بے شک وہ حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ ابوبکر کے ساتھ گئے اور ان کو بھی وہ باتیں بتائیں, یعنی ابوبکر کو بھی وہ راہب کی باتیں بتائیں, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کو بھی وہ باتیں بتائیں. اور اسی وقت طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے, کیونکہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ راہب کی باتیں پہلے سے معلوم تھیں. جب انہوں نے وہ باتیں اللہ کے رسول کو بتائیں تو اللہ کے رسول بھی اس پر سن کر خوش ہوئے. صرف ایک واقعہ ان کا ملتا ہے کہ مکہ والوں نے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی, لیکن صرف ان کے خاندان کے ان کے چچا نے کہا جاتا ہے کہ ان کو تکلیف دی, اور وہ بھی ایک دفعہ. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا, اور ابوبکر صدیق چونکہ دونوں کا قبیلہ ایک ہی تھا, تو ان کے چچا نے ان کو ایک ہی رسی میں باندھ دیا, یعنی جو بنو تیم کے کوئی ایک شخص تھے انہوں نے ایک ہی رسی میں باندھ کے کوئی بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتا تو وہ اس سے بھی دشمنی پر اتر آتا. اور پھر جب دیکھا کہ یہ کچھ سن نہیں رہے ہیں لہٰذا اس نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. سب سے بہترین بات ہمیں جو طلحہ رضی اللہ عنہ کی نظر آتی ہے وہ ہے ان کی جانساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں کہ تقریباً سبھی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی, لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دے دی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بال برابر کا فرق رہ گیا. اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا شہید کسی کو دیکھنا, کیونکہ شہید تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول کے تعلق سے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں جس طرف دیکھتا احد کے دن مجھے طلحہ نظر آتے. تو چلتا پھرتا شہید جس کو دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے, یعنی بالکل وہ موت کے منہ میں جانے سے بچے سمجھے. ان کے جسم پر اتنے زیادہ زخم کا پتہ چلتا ہے کہ 70 سے 75 زخم ان کے جسم کو لگے. اور یہ بھی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ احد کے دن ایک پل کے لیے بھی طلحہ مجھ سے جدا نہیں ہوئے, یہ ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑا. ایون ابوبکر صدیق اور میں جدا ہو گئے تھے, یعنی لڑتے لڑتے وہ آگے نکل گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, لیکن طلحہ نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑا. یعنی اس لیے ان کا رینک بہت ہی بلند ہو گیا. پوری زندگی ان کا ہاتھ پیرالائزڈ ہو گیا تھا, 8 انگلیاں یا 5 انگلیاں ان کی کٹ گئی تھیں. اب آپ سوچیں اس سے کہ کیسا ان کا معاملہ ہوا ہوگا. تو یہ صحابہ کرام تھے اصل میں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے, اور اسی لیے تو آپ دیکھنا ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا, اور وہ اپنے آپ سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتے تھے. پھر ہر جنگ میں ہم کو ان کے شریک ہونے کا ذکر ملتا ہے, خصوصاً جنگ بدر کا. پہلے ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ بدر کے بارے میں, جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہا تھا سیریا سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید کو, یہ دونوں صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ جا کر اس قافلے کی خبر لاؤ تاکہ ہم اس قافلے کو حاصل کر لیں. جب طلحہ اور سعید بن زید نکلے قافلے کے لیے اور یہ قافلے کی جاسوسی کر رہے تھے, اسی دوران ادھر سے لشکر آ گیا, ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا. اب وہ لوگ ادھر سے اس کی خبر لاتے, اور وہ لوگ بہت دور تک چلے گئے تھے, سیریا کی طرف چلے گئے تھے خبر لانے کے لیے. جب تک وہ واپس لوٹتے ادھر جنگ بدر پیش بھی آ گئی, اور اس بنا پر طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بدری صحابی کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا, اور جب اللہ کے رسول ان کو مال غنیمت سے حصہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت میں بھی اجر ملے گا, بالکل آخرت میں بھی تمہیں اجر ملے گا. کیونکہ وہ جنگ کے دوران کاروان کی خبر لے کر آئے تھے, اور اس طرح سے ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو جنگ کے لیے یا جنگ کے کاموں کے لیے بھیجا تھا, تو اس طرح سے وہ جنگ میں شریک تھے. لیکن اس کی کمی انہوں نے پھر اس طرح سے جنگ احد میں پوری کی کہ ان کو افسوس تھا کہ وہ جنگ بدر میں باقاعدہ مین لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے, لیکن پھر جنگ احد میں انہوں نے اپنی جانساری کا ثبوت پیش کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہی بات ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی نیکی میں وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے, اور دنیا کا اجر نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ آخرت پر ان کی نظر تھی. اور کہا جاتا ہے کہ فیاضی میں بہت زیادہ ہی آگے تھے, بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا, بہت بڑے بزنس مین تھے. لوگ کہتے تھے کہ طلحہ کو بغیر کسی محنت کے مال ملتا چلا جاتا, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی وجہ سے اصل میں ان کے مال میں اتنا اضافہ ہوتا تھا کہ جتنا وہ دیتے رہتے تھے اتنا اضافہ ہوتا تھا. بعض سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ جنروسٹی میں اور مالداری میں وہ بالکل عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر تھے, یعنی بہت زیادہ مالدار بھی تھے اور اللہ کی راہ میں دینے والے بھی اتنے ہی تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ مال اٹسلف کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن مال کی محبت بری چیز ہے. وہ جانتے تھے, انہوں نے مال کی محبت کو دل میں نہیں بٹھایا تھا کہ بس یہ مال میرے لیے, میرے پاس, میری ضروریات پر خرچ ہو. جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے تو آپ دیکھیں کہ ان کے مال میں اتنا اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کئی کئی لاکھ درہم کے ایک ساتھ ان کو فائدہ ہو جاتا تھا بزنس میں. سبحان اللہ, چونکہ بدر کی لڑائی میں وہ ڈائریکٹ شامل نہیں ہو سکے تھے اور اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ کارواں کی خبر لینے گئے تھے, لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا اور اسی بنا پر وہ بدری صحابی بھی کہلائے. پھر جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو جنگ احد میں انہوں نے اپنا بہت ہی بہترین کردار نبھایا. اور جو روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے, اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری دائیں جانب جبریل امین تھے اور بائیں جانب سے طلحہ تھے, یہ دو کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب لشکر پیچھے سے حملہ کیا اور جب ان کا وہ گروپ آیا حملہ کرنے کے لیے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے, باقی صحابہ سے آپ کٹ گئے اور یہ دو تین لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے اور وہ 11 لوگ تھے کہا جاتا ہے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے جانے کے لیے تو آپ نے طلحہ کو روک دیا اور انصاری صحابی جو ہے وہ آگے جاتے گئے. یکے بعد دیگرے 11 انصاری صحابی شہید ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے طلحہ کو بھیجا کہ جاؤ, اور جب تک طلحہ دفاع کر رہے تھے اصل میں اللہ کے رسول کا, یعنی جو تیر آ رہے تھے ادھر سے, وہ تیر کو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے سینے پر, اپنی پیٹھ پر روک رہے تھے, اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں سے روک رہے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسی جان نثاری تھی. اور اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود گواہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سامنے سے 35 اور پیچھے سے 30 سے زیادہ دونوں جگہ ان کو زخم تھے. آپ امیجن کریں کہ پیٹھ پر بھی زخم ہے اور سامنے بھی زخم ہے. تو وہ اصل میں کیا کرتے تھے کہ جب ان کو لگتا کہ اللہ کے رسول پر تیر پیچھے سے آئے گا وہ پیچھے چلے جاتے تھے, جب لگتا سامنے سے آئے گا سامنے آ جاتے تھے. یعنی وہ ہر تیر اور ہر وار کو وہ اپنے اوپر سہ رہے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وار نہ لگے, آپ زخمی نہ ہوں. سبحان اللہ, کسی جان ساری آپ دیکھیں کہ دل اندر سے تڑپ اٹھتا ہے اور عجیب دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے جان سار کرنے والے صحابہ تھے اور آج ہم اپنا موازنہ کریں, آج ہمارا کیا حال ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ 11 صحابہ یہ کے بعد دیگر شہید ہو گئے انصار میں سے, تب طلحہ رضی اللہ عنہ گئے اور وہ اس قدر بہادری سے لڑے کہ انہوں نے وہ سب کے سب لوگوں کو قتل کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 11 لوگ ان کے اوپر اکیلے, وہ 11 کے 11 ان اکیلے پر حملہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اور تلوار ان کے نیچے گر گئی, یعنی کسی نے بہت زور سے وار کیا اور تلوار نیچے گر گئی. تو اس وقت ان کی زبان سے ہس نکلا, ہس سمجھے ایسا ہی جیسے اپنی زبان میں ہنسی یا ہس نکلا ان کی زبان سے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سی کہتے ہیں نا, آؤچ, جیسے کچھ لگ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے الحمدللہ ہماری زبان پر تو یا اللہ یا ارے اللہ آتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا تھا, حدیث سے پتہ چلتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے, کہ جب دشمنوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا مشرکوں نے اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ان سے نپٹے گا, تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یا رسول اللہ. کہا جاتا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا, حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرکوں کی تلواروں سے ایسی ضرب لگی جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے, حتیٰ کہ یہ مشرک لوگ بھی تمہیں دیکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام پھیر دیا. پھر اور جو ان کا واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دفاع کر رہے تھے تو ان کی 5 انگلیاں کٹ گئی, جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کہا جاتا ہے پیرالائزڈ ہو گیا, شل ہو گیا, یعنی وہ ہاتھ اب کام نہیں کر سکتا تھا. کیس بن ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا وہ مبارک ہاتھ دیکھا ہے, سبحان اللہ, جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی, اور وہ شل ہو چکا تھا, وہ پیرالائزڈ ہو چکا تھا, یعنی پھر اس کے بعد زندگی بھر ان کا وہ ہاتھ کام نہیں کر سکتا تھا. آپ دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں دی ہمارے صحابہ نے اور کتنے زخم تھے ان لوگوں کے جسم پر. اور یہ زخم آپ دیکھیں کہ کیا ہم کو ذرا سا اگر ہمیں چھری کا کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی اور ہمیں زخم لگ جاتا ہے, اور پھر جب ہم برتن دھوتے ہیں تو آپ دیکھیں جب اس پر پانی پڑتا ہے یا کوئی سوپ وغیرہ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ہم کو. اور جب گرمی کے دن ہو اور جب ہلکا سا کوئی تیل اڑ جائے یا کچھ ہو تو اس میں جب پانی لگتا ہے گرم اور تکلیف ہوتی ہے. تو ہم تو ایک زخم اور ایک معمولی سا مارک برداشت نہیں کر سکتے, وہ صحابہ کرام نے 70 زخم سہے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ ان کے درجات کیوں نہ بلند ہوں گے، کیوں ان کو جنت کی بشارت نہ ملے گی دنیا میں؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی دنیا میں، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو عثمان کہتے ہیں کہ بعض غزوات، اور جس سے غزوہ احد ہی مراد ہے، جس میں اللہ کے رسول نے حصہ لیا اور ان کے ساتھ کوئی مجاہد نہ تھا سوائے طلحہ بن عبید اللہ کے اور سعد بن ابی وقاص کے. یہ دونوں برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لڑ رہے تھے. اور ہم سعد بن وقاص کے وقت پڑھیں گے ان کی بہادری کے بارے میں، لیکن یہاں طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈھال بنے ہوئے تھے. اور کئی احادیث سے، کئی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیل بن گئے تھے اللہ کے رسول کے لیے، اپنے سینے پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے کندھوں پر وار سہ رہے تھے اور اللہ کے رسول کو بچا رہے تھے. ان کی جو فداکاری تھی غزوہ احد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ پر واجب ہو گئی کیا؟ جنت. کہا جاتا ہے کہ او جب طلحہ، تو پوچھا کہ کیا؟ تو کہا کہ جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دو زرہیں پہنے ہوئے تھے کہا جاتا ہے، اور جسم آپ کا بھاری تھا. ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن چڑھ نہیں سکے. طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ پر سوار ہو کر چٹان پر چڑھ گئے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلحہ پر جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ، اتنے زخموں سے چور ہوں گے، آپ بتائیے، ہاتھ شل ہو رہا ہے، زخموں سے چور ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے لیے نیچے بیٹھ گئے، اپنی پیٹھ کو تختہ بنا دیا، اپنی پیٹھ کو سیڑھی بنا دیا اور اس پر پیر رکھ کر اللہ کے رسول چڑھے. سبحان اللہ، یہ جانساری کی ایک اعلیٰ مثال ہے. یعنی ہماری زبان قاصر ہے یہ منظر کو پیش کرنے سے. ہم تو اتنے تھوڑے دلے لوگ ہیں نا، ہم کو تو یہ باتیں سن کر بہت عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا ایسے کیسے ہوگا، لیکن یہ صحابہ نے پیش کیا اپنی جانساری. کہا جاتا ہے جنگ احزاب کے موقع پر بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تھا اور دل بھی بہت بڑا دیا تھا، بہت ہی یعنی جنرس تھے ماشاءاللہ. کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھوک سے سارے لوگ نڈھال تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک اونٹ تھا، انہوں نے فوراً وہ اونٹ ذبح کیا اور اپنے باغ میں بلایا، پانی بھی پلایا ٹھنڈا اور اونٹ بھی ذبح کر کے سب لوگوں کو کھلایا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفیاض کا لقب دیا. الفیاض مطلب جو بہت بخشنے والا ہو، بہت دینے والا ہو. سبحان اللہ، یعنی یہ معمولی جانساری نہیں، یہ معمولی قربانی نہیں ہے. آج جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا دین کا کام کرنے والے جو کہ ضرورت مند ہیں، تو کیا ہم ایسے ہی اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر؟ تو احد کے دن ان کو طلحۃ الخیر کا لقب ملا، اور غزوہ حنین یا غزوہ احزاب کے موقع پر ان کو طلحۃ الفیاض کا لقب ملا، اور غزوہ حنین کے موقع پر طلحۃ الجواد. کچھ روایت میں تھوڑا سا فرق ہے اور اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر. اور زیادہ صحیح روایت یہ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھوک سے وہ لوگ بہت پریشان تھے، تو اونٹ ذبح کر کے کھلایا، تو اس وقت ان کو طلحۃ الفیاض کہا گیا. اور جس وقت غزوہ حنین کے موقع پر ان کو طلحۃ الجواد کہا گیا، بہت سخی. ان کی فیاضی اور سخاوت کی یہ حال تھا کہ سودا بنت عوف جو ان کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں، خود گواہی دیتی ہیں کہ طلحہ ایک دن تشریف لائے گھر میں تو میں نے دیکھا کہ وہ غمگین سے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے کہ میرے پاس مال بہت جمع ہو گیا ہے اور اس سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے. تو بیوی نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اسے تقسیم کر دیں. تو اسی وقت انہوں نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا اور ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑا. طلحہ بن یحییٰ کہتے کہ میں نے خزانچی سے پوچھا کہ سارا مال کتنا تھا، اس نے بتایا 400,000 درہم. سبحان اللہ، ایک رات میں، ایک دن میں 400,000 درہم انہوں نے خیرات کر دیے، صدقہ کر دیے. یعنی یہ معمولی بات نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں، ہم بھی کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اور ایک تو بہت ہی بہترین حدیث ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے جو کہ صحیح ہے اور ترمذی کی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تو ایک کم علم دیہاتی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ جس شخص نے اپنی نظر پوری کی وہ کون ہے؟ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانیں قربان کرنے کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے. تو عربی آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے پوچھا کہ سل ہو امن قدا نہ بہ من ہوا کانو لا یجترئون علی مسالتہ یعقرونہ ویحابونہ. فسأل الأعرابي فعرض عنه، ثم سأله فعرض عنه، ثم سأل فعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل أم من قد نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قد نحبه. ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ شخص جس نے اپنی نظر پوری کی؟ تو صحابہ کرام تو پوچھ نہیں سکتے تھے کہ کون ہے وہ شخص، آپ سے ان کے ادب اور رعب کی وجہ سے، تو آپ صحابہ کرام کو جرت نہیں تھی پوچھنے کی، تو دیہاتی نے پوچھا تو آپ نے توجہ نہیں دی، اس نے دوبارہ پوچھا تب بھی آپ نے توجہ نہیں دی، اس نے تین بار پوچھا تب بھی آپ نے توجہ نہیں دی. اسی دوران میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے ایک شخص، اور وہ سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، سبز مطلب گرین ہوتا ہے، لائٹ گرین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، اور وہ تھے طلحہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ نظر پوری کرنے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا کہ میں ہوں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی نظر پوری کی. سبحان اللہ، اتنا بڑا آنر کہ قرآن کی یہ آیت کے مصداق اللہ کے رسول نے کس کو بتایا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کو، کہ یہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کی جو بات ہے. کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد جب شہید ہوئے جنگ احد میں، ان سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے خوشخبری جابر بن عبداللہ کو دی تھی کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، ڈائریکٹ. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور دوبارہ شہید ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جب ایک بار جو یہاں آ گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا. کہا کوئی میسج ہو تو دے دو. تو کہا کہ میسج دے دیجئے کہ جو تمہارے ساتھی ہیں وہ یہاں جنت میں بہت خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں کا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات کی تھی، وعدہ کیا تھا، اور وہ اپنے وعدے کے یعنی اس راہ میں جان دینے کے لیے منتظر ہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں نا کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ بس بال برابر فرق رہ گیا ان کی جان جانے میں، یعنی طلحہ رضی اللہ عنہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی، ورنہ کوئی زخم ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنا پر ان کی جان نہ گئی ہو، جان نہ جا سکتی تھی جنگ احد میں. تو اس لیے دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا شہید جس کو دیکھنا ہو، یا زمین پر چلتا پھرتا جنتی جس کو دیکھنا ہو، طلحہ کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی شہید ہونے میں، یعنی وہ اتنی بہادری سے لڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع انہوں نے کیا اس بنا پر ان کی جان جانی تھی، بس ایک بال برابر کا فرق رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی. تو اسی لیے ان کو طلحۃ الفیاض، طلحۃ الخیر اور طلحۃ الجواد، یہ القابات سے ان کو نوازا گیا، اور صاحب احد. ایک اور واقعہ ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے، کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ توبہ میں آپ نے جن کا واقعہ پڑھا تھا، جو تین صحابہ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو اس میں کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو کعب کہتے ہیں کہ جب میری توبہ قبول ہوئی اور جب میں مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول بھی وہاں پر موجود تھے، لوگ آپ کے گرد جمع تھے. طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور بھاگ کر میری طرف آئے، مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. اللہ کی قسم، مہاجرین میں سے کسی اور نے مجھے اٹھ کر مبارکباد نہیں دی، طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھلا سکتا. یہ بخاری میں ان کا یہ واقعہ درج ہے. سبحان اللہ، یعنی خیر کے کاموں میں کتنے آگے رہتے تھے آپ دیکھے ہوں، اس سے ان کی نرم مزاجی کا، ان کی فیاضی کا اور ان کے عاجزی کا پتہ چلتا ہے. اور ایک اور واقعہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کی شہادت ان کی خود کی بیوی نے دی تھی. کہا جاتا ہے ان کی زندگی، ان کی جو حسن سیرت ہے، ان کی زندگی کے واقعات میں سے جو ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ کسی خاتون کو شادی کا پیغام بھیجا، اور اس خاتون کو بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی پیغام بھیجا تھا. ام ابان نام تھا، بنت عتبہ بن ربیعہ. تو قریش کے بہت بڑے بڑے جو معزز اشخاص تھے، بہت بڑے لوگ تھے، انہوں نے بھی شادی کا پیغام بھیجا، اور اس میں ایک طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ام ابان نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا پیغام ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ طلحہ کے اوصاف اور محاسن سے میں واقف ہوں، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو لبوں پر تبسم ہوتا ہے، کچھ مانگو تو بلا تامل دے دیتے ہیں، اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اور خود ہی دینے میں سبقت کرتے ہیں. اگر کوئی کام کرو تو شکر گزار ہوتے ہیں، اور غلطی ہو جائے تو عفو درگزر سے کام دیتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی ان کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ کتنی خوبیاں تھیں، یعنی تحمل، برداشت، حب رسول، شجاعت، انفاق فی سبیل اللہ، خدمت خلق، مہمان نوازی، حسن معاشرت، اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے. ایک اور جگہ میں ان کے بارے میں جو ابھی ہم نے پڑھا، ان کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ یہ خرچ کر دیجیے، تو ان کی بیوی نے دیکھا کہ عبد الرحمن، ان کی بیوی نے دیکھا کہ طلحہ بن عبید اللہ پریشانی کی حالت میں گھر میں آئے ہیں، جو سودا بنت عوف جو تھی ان کی بیوی، ایک مطلب وہ گھر میں پریشانی کی حالت میں تشریف لائے، وہ کہتی ہیں تو میں نے پوچھا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم تو بہترین رفیق حیات ہو، اصل بات یہ کہ میرے پاس مال بہت جمع ہو گیا اور میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں. اور تب سودا نے کہا تھا کہ فکر کی کیا بات ہے، اپنے قبیلے والے گھر والوں میں اور مستحق لوگوں میں یہ مال تقسیم کر دیجئے، لہٰذا ایسے ہی کر دیا گیا. اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے جو بھی غریب لوگ تھے ان کے کفیل تھے، یعنی خود ان کی کفالت کرتے تھے، جو غریب لڑکیاں تھیں ان کی خبر گیری کرتے تھے، بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے تھے اور اپنے خرچے پر ان کی شادی کروا دیتے تھے. اور ان کے قبیلے کے کسی ایک شخص پر 30,000 درہم قرض تھا، ایک ہی دفعہ میں انہوں نے وہ قرض پورا کر دیا. ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے ان کو کوئی بہت ہی پرانے رشتے کا حوالہ دیا، واسطہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حوالہ مجھے پہلی بار دیا گیا ہے، یہ واسطہ مجھے پہلی بار دیا گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. اور وہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت ایک زمین ہے جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ خریدنا چاہ رہے ہیں، جو کہ 3,00,000 درہم کی ہے، یا تو تم وہ 3,00,000 درہم لے لو یا وہ زمین لے لو. اس شخص نے کہا کہ مجھے نقد رقم چاہیے، تو پوری کی پوری اتنی رقم اس کو دے دی. امیجن کریں ذرا، 3,00,000 درہم. یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال و دولت اس طرح سے آتا ہے جیسے کہ بارش برستی ہے مسلسل، یعنی وہ اس میں محنت بھی نہیں کرتے اور ان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیوں ہوتا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ ان کے مال میں اتنا اضافہ کیوں ہوتا تھا، کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اسی کثرت سے دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے باوجود بھی کہا جاتا ہے اتنی کثرت سے وہ مال دیتے تھے اللہ کی راہ میں، کہ جب ان کا انتقال ہوا اور کسی نے پوچھا ان کے بیٹے سے کہ تمہارے والد نے کیا چھوڑا ہے، ان کے بیٹے موسیٰ جن کا نام تھا، ان سے پوچھا کہ تمہارے والد تم لوگوں کے لیے کیا چھوڑ گئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کثیر مقدار میں سونے اور چاندی کے علاوہ 2,00,000 دینار اور 22,00,000 درہم نقد اور 3,00,000,000 درہم مالیت کی جائیداد. اور یہ تمام مال انہوں نے حلال ذرائع سے کمایا تھا اور بے انتہا بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود ان کے پاس بچ گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے شکایت کی، مدینہ میں قحط سالی تھی، قحط پڑا تھا مدینہ میں، تو کہتے ہیں کہ پوری مدینہ کی سٹی کے لیے انہوں نے پورے لوگوں کے لیے اناج فراہم کیا ایک دن میں. تصور کرے ذرا کہ مدینہ کے پورے شہر کے لوگوں کے لیے اناج فراہم کرنا، یہ معمولی بات ہے. اور ہر غزوے میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے شامل خود بھی، اور اپنا مال بھی کثرت سے دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی غزوے میں، غزوہ ذی قعد کے موقع پر، انہوں نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے پانی کا ایک چشمہ بیسان سالے، اس کو کہا جاتا ہے، خرید کر وقف کر دیا. موطا امام مالک میں سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں ایک کنواں خریدا اور لوگوں کو کھانا کھلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اے طلحہ تم بڑے فیاض ہو. پھر غزوہ تبوک میں بہت بڑی رقم خرچ کی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی طلحۃ الفیاض کا لقب ان کو دیا. پھر غزوہ احد میں طلحۃ الخیر، تبوک میں طلحۃ الفیاض، حنین میں طلحۃ الجواد. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے 7,00,000 درہم کی بہت بڑی رقم ان کو حاصل ہوئی، اور یہ رقم انہوں نے ضرورت مند مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دی، اور ان کی بیوی کے حصے میں 1,000 درہم آئے بس. اور ایک مرتبہ ان کی جائیداد سے 7,00,000 درہم کہیں سے وصول ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی زمین خریدی تھی، یہ رقم بھی انہوں نے بیک اسی وقت ایک ہی ایٹ اے ٹائم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. ایک دفعہ 4,00,000 درہم کا ذکر ملتا ہے. اور حسن بصری رحم اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہیں 7,00,000 درہم عطا کیے. وہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی رقم سے مجھے نیند نہیں آئی، اور صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طبقات ابن زاد اور جو سیرت کی کتابوں سے، کہ وہ سب کا خیال تو رکھتے ہی رکھتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا اسپیشل خیال رکھتے تھے. اور یہ سبھی صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے. اس سے کہہ رہے تھے کہ ہر سال 10,000 درہم الگ سے اسپیشلی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے. ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے رسول کی خوشی کا خیال، اور رسول سے جو لوگوں کو محبت تھی، رسول جن سے محبت کرتے تھے، ان کا بھی خیال ماشاء اللہ. تو ہر سال ان کی خدمت میں 10,000 درہم الگ سے پیش کرتے، اور غریبوں اور مسکینوں پر تو بے انتہا خرچ کرتے تھے. کہا جاتا تھا کہ مہمان نوازی کر کے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اور بہت نرم مزاج تھے، عاجزی ان کے مزاج کا حصہ تھی کہا جاتا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ ابوبکر صدیق کے سامنے جب بھی غزوہ احد کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے کہ وہ دین تو سارے کا سارا طلحہ کا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی ابوبکر صدیق خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کی جو سخاوت تھی، یعنی بہادری میں تو تھے ہی تھے، یعنی شجاعت بھی تھی، سخاوت بھی تھی، ماشاء اللہ، یعنی یہ دو خوبیاں ایک اس میں جمع ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت بھی دی تھی، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ پہاڑ پر جب یہ لوگ کھڑے تھے اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی، پھر جو 10 صحابہ کے نام لیے اس وقت جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے جو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے حدیث، وہ کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے جو شخص زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا پسند کرے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یعنی وہ شہید ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پھر پہاڑ پر جب یہ کھڑے تھے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو 10 جلیل القدر صحابہ میں جن کو جنت کی بشارت ملی۔ پھر عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کی شہادت ہو گئی تو جن 6 لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا تھا ان 6 میں اب یہ طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شورا کی کمیٹی تھی اس میں بھی طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو شورا کمیٹی تھی اس میں بھی طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ اور جب یہ 6 لوگوں کے لیے خلافت کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے چنا تھا 6 لوگوں کو، اس وقت سب سے پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جو اس سے باہر آ گئے۔ یعنی جب 6 لوگ یہ بیٹھے، میٹنگ تھی ان لوگوں کے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پڑھا تھا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب یہ 6 لوگ آپس میں بیٹھے تو سب سے پہلے اس خلافت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے والے پہلے نمبر پر طلحہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بری کر دیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو رہا ہوں عثمان کے حق میں۔ سوچیں ذرا کہ میں نے اپنی طرف سے عثمان کو اپنا حق دے دیا ہے۔ اور پھر سیکنڈ نمبر پر زبیر بن عوام تھے خلافت سے دستبردار ہونے والے، انہوں نے کہا تھا کہ میں علی کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور یہ طلحہ اور زبیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے جب مکہ میں خفیہ اسلام تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول نے موافقت کروائی تھی، تو اس وقت مکہ میں اللہ کے رسول نے ان کو زبیر بن عوام کا بھائی قرار دیا۔ اور جب یہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کے جو بہت ہی سب سے بہترین پرسن تھے، یعنی مدینہ کے جو رئیس کہنا چاہیے جن کو، ابو ایوب انصاری، ان کے ساتھ ان کی موافقت کروائی۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو اللہ کے رسول نے ان کے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ موافقت کروائی اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے ساتھ میں جمع کیا۔ پھر ان کے بارے میں ایک اور واقعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا بزنس شروع ہی تھا اور بزنس کے لیے جاتے آتے رہتے تھے، اور اس سے ان کی جو عزت ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ مکہ میں جب لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے کفار مکہ، اس وقت بھی اپنے بزنس ٹور پر سیریا گئے ہوئے تھے۔ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا اس دفعہ یہ اور زبیر بن عوام یہ دونوں سیریا گئے تھے بزنس کے لیے۔ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے سیریا سے بزنس کر کے تو ان کو پہلے مدینہ سے راستے سے گزرنا پڑا، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں لوگ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں۔ جب یہ تھوڑا آگے بڑھے تو اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ بہت مشہور واقعہ جو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس ہجرت کے راستے میں اللہ کے رسول کی ملاقات طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام سے ہوئی۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو سیریا سے ایک بہت ہی اچھا وائٹ کلر کا ڈریس لائے تھے وہ انہوں نے اللہ کے رسول کو تحفتاً پیش کیا، یعنی وہ جو سیریا سے وہ جو ڈریس لے کر آئے تھے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا۔ اور پھر یہ لوگ واپس گئے مکہ، اور مکہ سے فوراً ہی پھر یہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اور یہ بہت خوش قسمت صحابی میں سے ہے کہ ان کی والدہ، کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی کی بہن بھی تھی، وہ بھی ایمان لائی تھی۔ یعنی بہت کم لوگ ہیں جن کی والدہ نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن یہ وہ خوش قسمت صحابی کہ جن کی والدہ نے بھی اسلام قبول کیا ماشاءاللہ، اور بلکہ ہجرت کی بھی سعادت حاصل کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ حضرمی، یہ ان کی والدہ تھی، انہوں نے طویل زندگی پائی، اسلام بھی قبول کیا، صحابیت کا بھی شرف ان کو ملا، اور ہجرت بھی کی ماشاءاللہ۔ اور یہ مشہور صحابی علی بنت الحضرمی کے بہن تھیں۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ بزنس کے ٹور سے واپس مکہ آئے اور فوراً اپنی فیملی کو اور ابوبکر صدیق کی فیملی کو یعنی روایت سے بات پتہ چلتی کیونکہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، تو ابو بکر صدیق کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن تھے، اور ان کی خود کی فیملی نے ان کی والدہ بھی ساتھ میں تھی. پھر یہ سب کو لے کر یہ مکہ پہنچے، پھر مکہ میں ان کی موافقت ابو ایوب انصاری سے کروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح سے یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. پھر ایک اور ان کی خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں میں سے 4 بیویاں ام المومنین کی بہنیں تھیں. سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے 9 شادیاں کی جس میں سے 4 عورتیں ام المومنین کی بہنیں تھیں. ام کلثوم بنت ابی بکر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، حمنہ بنت جہش یہ زینب بنت جہش کی بہن تھی، فاریہ بنت ابی سفیان یہ ام حبیبہ کی بہن تھی، اور رقیہ یہ ام سلمہ کی بہن تھی. یعنی 4 ان کی بیویاں، یعنی اتنے احترام والے پرسن تھے طلحہ بن عبید اللہ، اور اتنی ان کی عزت تھی کہ جس کی بنا پر بہت بڑے بڑے بہت ہی معزز گھرانوں کی خواتین کا ان سے نکاح ہوا. پھر 11 لڑکے ان کے بتائے جاتے ہیں اور 4 لڑکیاں تھیں، اور ان کے بچوں کے نام سبحان اللہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کے نام اس سے رکھے تھے، نبیوں کے نام پر رکھے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، محمد، یحییٰ، یہ سب ہمیں نام ملتے ہیں ان کے بیٹوں کے. اور ایک بیٹے کا نام ابو محمد، یعنی ان کے ایک محمد ان کے بیٹے کی کنیت پر ان کی کنیت تھی، محمد کے نام پر ابو محمد کہلائے. اور ان کے ایک بیٹے سجاد کے نام سے بھی بہت مشہور تھے، مطلب بہت زیادہ عبادت گزار، بہت ہی نیک اور صالح تھے ان کے بیٹے، جن کو خود صحابی کا شرف ملا، اور بہت ہی پائس تھے، بہت متقی تھے، اس لیے ان کو سجاد کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ آپس میں جب یہ غلط فہمی کی بنا پر وہ جنگ ہو گئی، اور جنگ نہیں ہوئی تھی ایکچولی، وہ کہ غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگوں نے کوئی خبریں مشہور کر دی اور وہ تلواریں نکل پڑی، تو طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پرسن تھے جو کہتے جا رہے تھے اپنے لوگوں سے کہ تلواریں اندر واپس ڈالو، تلواریں اندر واپس ڈالو. کہا جاتا ہے کہ سب کو وہ جنگ بندی کا کہہ رہے تھے کہ یہ تلواریں بند کرو، نکالنا، تلواروں کو چلاؤ مت. اور اسی دوران میں کہیں سے ان کو کوئی تیر آ کر لگا، اور وہ سب سے پہلے ہی اس میں جنگ جمل میں شہید ہو گئے، جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا ان کا. اور پھر جب ان کو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے، اور سب زبیر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے کا پیچھے واپس چلے گئے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ سب کو جنگ بند کرنے کا کہہ رہے تھے، تو سب سے پہلا تیر انہی کو لگ گیا کہا جاتا ہے، اور وہ وہیں شہید ہو گئے، اور زمین پر وہ گرے ہوئے تھے. جب علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ان کے بیٹے ان کو اٹھا رہے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ خود بیٹھ گئے ان کے پاس، اور ان کے چہرے کو اپنے گود میں لے لیا، اور ان کے چہرے پر جو ڈسٹ لگی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا. اور اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے وہ سورہ مریم کی وہ آیت پڑھی کہ کاش میں اس سے پہلے بھلا دی گئی ہوتی یا میں مر چکی ہوتی. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے چہرے پر ڈسٹ مجھے گوارا نہیں، اور ان کو دیکھ کر کہا کہ ہم دونوں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غل کو نکال دے گا، اور وہ ہم لوگوں کے بارے میں وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا غل دور کر دے گا، اور ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور ان کے بیٹے جب آئے ان سے ملنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ سے، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے کو گلے لگا لیا، ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آئے، اور کہا کہ تمہارے والد اور میں وہی ہم دونوں لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں علی رضی اللہ عنہ کی ہمیں پتہ چلتی ہے سبحان اللہ کہ کیسے ان یہ صحابہ کرام یہ آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ جنگ تھی ہی نہیں ایکچولی وہ دیکھا جائے تو، کیونکہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ تو اس قاتلین عثمان کے بدلے کی ڈیمانڈ کے لیے نکلے تھے، اور یہ کوئی لشکر لے کر نہیں نکلے تھے، اور نہ ہی باقاعدہ جنگ کی حیثیت سے نکلے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب وہ ایک فتنہ تھا سمجھے مسلمانوں کے حق میں، یا مسلمانوں کے اس وقت سمجھے وہ چکر میں آئے ہوئے تھے، اور وہ جنگ چھڑ گئی. تو اس وقت جب علی رضی اللہ عنہ کے چہرے سے مٹی صاف کی اور کہنے لگے کہ ابو محمد مجھے یہ بات بہت شاک گزری ہے کہ تجھے آسمان کے نیچے خاک آلود دیکھوں، پھر کہا کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا، اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کا سر اپنے گود میں رکھا اور رو پڑے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے ایک شعر پڑھا، فتکان یدنیہ الغنا من صدیقہ اذ ہو استغنا ویبعدہ الفقر، کہ وہ ایک ایسا جوان مرد تھا یعنی طلحہ بن عبید اللہ، کہ اس کی دولت نے اس کو دوستوں سے قریب تر کر دیا تھا جبکہ اسے کسی کی ضرورت نہ تھی، اور تنگ دستی نے اس کے دوستوں کو دور پھینک دیا تھا. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ اس کے مصداق تو ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے. یعنی علی رضی اللہ نے گواہی دی کہ وہ اتنے بہترین شخص تھے. پھر حال بہت سارے ان کے فضائل ہیں، بہت سارے ان کے محاسن ہیں، اور سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو انہوں نے پورے کے پورے مدینہ کے یعنی پوری سٹی کے لیے، پورے سٹی کے لوگوں کے لیے انہوں نے اناج خریدا اور سب کو اپنی طرف سے اناج پرووائڈ کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا تھا، تو پیسہ ہونا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کا دل اس پیسے کے ساتھ انگیج نہ ہو، اس مال کے ساتھ انگیج نہ ہو. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہو رہا تھا ان کا مال، بلکہ کیا ہو رہا تھا، بڑھتے جا رہا تھا. اور سیم یہی ہم حالت دیکھتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی، یہی حالت ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی، کہ یہ جو صحابہ تھے جو مالدار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا دیتے تھے تب بھی ان کا مال بڑھتے چلا جاتا تھا. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سفر میں ان کے ساتھ تھا، یعنی طلحہ بن عبید اللہ کے، اور میں گھر میں بھی ان کے ساتھ رہا، میں نے ان کے جیسا دلدار نہیں دیکھا. وہ لباس، مال اس طرح دیتے تھے، یا فوڈ یعنی غذا وغیرہ یا کپڑے، کہ جسے ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، یعنی بے دریغ دیتے تھے. کچھ لوگوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم تھے، استغفر اللہ، کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں تھے اس وجہ سے، کیونکہ جنگ جمل میں تھے نا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ تو خود ان کے چہرے سے دست صاف کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں کہ کاش میں زندہ ہی نہ ہوتا کہ میں نے طلحہ کو اس طرح سے شہید ہوتے دیکھا ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو تمام صحابہ سے محبت کرنی چاہیے. ہمارے نزدیک سب کے سب صحابہ بہت زیادہ باعزت ہیں، احترام کے قابل ہیں، ہم کو ان سے محبت ہے. اور یہ صحابہ کے درمیان اگر آپس میں کچھ اختلاف ہوا بھی، اور وہ سیاسی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی صحابہ کی برائی کی؟ تو جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں صحابہ کی برائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ان کو علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہی نہیں ہے. اگر علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہوتی تو وہ ان کی امیج اتنی خراب نہ کر دیتے کہ ایک صحابی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی برائی کرے. اور علی رضی اللہ عنہ تو ان سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے تو ان کے چہرے کو اپنے گود میں لیا، چہرے سے دست صاف کی، ان کے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، اس کی پیشانی چومی، حق کیا ان کو، اور کہا کہ تمہارے والد اور میں، ہم دونوں وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کا غل دور کر دیں گے، اور یہ جنت میں، ہم دونوں جنت میں. علی رضی اللہ عنہ کے جو جملہ ملتا ہے کہ ہم دونوں جنت میں ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام یہ بہت فیاض تھے، یہ بہت بڑے دل والے تھے، ہم جیسے چھوٹے دل کے لوگ نہیں تھے. تو جو لوگ الٹا یہ صحابہ کو، جو صحابہ کی دشمنی مول لیتے ہیں، ابو بکر، عمر، یہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرح سے وہ ان کے حق میں نادانی کر رہے ہیں، یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ عنہ تو ان ساری چیزوں سے پاک تھے، وہ تو خود سب صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنایا، کیونکہ ان کی محبت، دراصل ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ نے گواہی دی تھی کہ جو چھ لوگوں کے نام میں نے تمہارے سامنے دیے ہیں خلیفہ کے لیے، یہ وہ چھ کے چھ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اپنی وفات کے وقت. تو جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ کے رسول راضی ہو، تو ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں، اور ہم کیوں نہ ان کی سیرت کو اپنائیں، ہم کیوں نہ ان کی اتباع کریں، ہم کیوں نہ ان کی پیروی کریں. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے خاص طور سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی امت کے لیے خیر ہی خیر تھے. سب کی خبر گیری کرنے والے، سب کا خیال رکھنے والے، سب کی ضروریات کو پوری کرنے والے، اور بے دریغ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹانے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے ہی اپنا مال خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے، اور اس کا اجر آخرت میں تو ملنا ہی ہے انشاءاللہ. تو صاحب احد، طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الجواد، اتنے سارے القاب سے مزین یہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ، اور ان کی کنیت ابو محمد. اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے درجات مزید بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی فیاض ہوں، ہم بھی ایسے ہی خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں، ہم بھی انہی کے جیسے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں، جیسے کہ انہوں نے کنواں کھدوایا تھا مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے. اللہ کرے کہ ہم بھی مسلمانوں کی غریب بستیوں میں اسی طرح سے ٹیوب ویل کا یا نل لگانے کا انتظام کرنے والے بنے، کیونکہ مسلمان محلوں میں سب سے زیادہ تکلیف پانی کی ہوتی ہے، پینے کا پانی ان کو پرووائڈ نہیں ہے، نہ استعمال کا پانی ان لوگوں کے لیے ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ اسے خیر کے کام کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.